الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں, بھائی میں بڑوں کے حکم پہ یہاں حاضر ہو گیا ہے, آپ حضرات کو تو نعمت حاصل ہے, مولانا مفتی ابرار صاحب مدثلو یہاں ہوتے ہیں اور الحمدللہ یہاں امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں, یہ بڑوں کے حکم کے مطابق میں حاضر ہو گیا اور کچھ دین کی باتیں سنانے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرماتے, قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا, فقلت استغفروا ربکم, تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, استغفار کرو, انہ کان غفارا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں گناہوں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کے تین نام آئے ہیں قرآن کریم میں معاف کرنے کے اعتبار سے, ایک ہے غافر, غافر الذنب, وقابل التوب, شدید العقاب ذی الطول, اور ایک آتا ہے غفار, انہ کان غفارا, جو اس آیت میں آیا, اور ایک نام آتا ہے غفور, اور یہ بہت زیادہ ہے, وہو الغفور الرحیم, وہو الغفور الودود. اور مادہ تینوں کا ایک ہی ہے, الفاظ اصل تینوں کی ایک ہی ہے, غافر کی بھی, غفار کی بھی, غفور کی بھی, لیکن گناہگار تین قسم کے ہیں, ایک ہے عام گناہگار, اور گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظالم فرمایا ہے, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, اللہ ظلم نہیں کرتے, لوگ خود ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں. تو ایک گناہگار وہ ہے جو ظالم ہے, عام گناہگار, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ غافر لے آئے, کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ظالم ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں غافر ہے, کوئی گناہگار ہے تو اللہ بھی بخشنے والے ہیں, معاف فرمانے والے ہیں, کوئی بڑا گناہگار ہے یعنی ظلام ہے, ظلام یہ اس سے بڑا گناہگار, ظالم سے بڑا اس میں مبالغہ زیادہ ہے, ظلام کے لیے تو بڑا گناہگار ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں, غفار ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ غفار لے آئے, اور کوئی بہت ہی گناہگار ہے, ظلوم ہے, بہت ہی گناہگار ہے, یہ بھی استعمال ہوا ہے, انہ کان ظلوما جہولا, بہت ہی گناہگار ہے, بہت ہی اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے گناہ کر کے, تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والے ہیں, اس کے مقابلے میں غفور لے آئے, غفور, اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والے ہیں. میرے دوستو اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ کا راستہ ہے, تقویٰ ٹوٹ جائے تو یہ استغفار کا راستہ ہے, اور پھر تیسرا راستہ مایوسی کا ہے, تین راستے رکھے ہوتے, اللہ نے تین راستے نہیں رکھے, مایوسی کا راستہ رکھا ہی نہیں, کوئی دروازہ بنایا ہی نہیں مایوسی کا, اللہ نے دو ہی دروازے بنائے, ایک تو تقویٰ کا اور ایک استغفار کا, ہوا اہل التقویٰ و اہل المغفرہ, سورہ مدثر کے آخری الفاظ ہیں, وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ. تقوی سے چلتے رہو, یعنی تقوی کف النفس عن الہوا, اپنے نفس کو گناہ سے روکتے رہو, اللہ کی نزدیکی اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا. اور اگر تقوی ٹوٹ جائے تو دوسرا راستہ مغفرت استغفار کا ہے, تو اللہ مغفرت فرما دیں گے, استغفار کر لو, اللہ سے مغفرت طلب کر لو. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ, دونوں چیزیں دونوں اختیار اللہ کے پاس ہیں, اور دو ہی دروازے اللہ نے بنائے ہیں. یہ ناامیدی کا دروازہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے, اگر بنایا ہوتا تو نہ جانے کتنے بندے چلے جاتے اس کی طرف. یہ جو لوگ مایوسی اختیار کرتے ہیں یہ خود ساختہ ہے, اللہ نے مایوسی کا راستہ بنایا ہی نہیں, رکھا ہی نہیں. ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. فرمایا کہ مایوس ہونا تو اہل کفر کا کام ہے, ہمارا کام تھوڑی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں استغفروا ربکم, تم اپنے رب سے معافی مانگو, استغفار طلب, مغفرت طلب کرو. اور رب کا لفظ نازل فرما دیا, رب کا لفظ نازل فرما دیا, لفظ رب, رب کے معنی کیا کیا کہیں گے, پالنے والا, رب کے معنی پالنے والا. پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہو ہی جاتی. پالی ہوئی چیز سے ہمارے بزرگ تھے دارالعلوم میں, وہ عید الاضحیٰ کے جو قربانی کرتے تھے اس کے بعد وہ ایک اور گائے لے لیا کرتے تھے, غالباً میاں اظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ گائے لے لیا کرتے تھے دوسری فوراً عید کے فوراً بعد, عید الاضحیٰ کے, اور پھر اس کو پالتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے, اس کو نہلاتے تھے, چارہ دیتے تھے, اور پھر اگلے سال اس کو اپنے ہاتھ سے اس کی قربانی کرتے تھے, اور رو رہے ہوتے اس حالت میں کہ ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے اور قربانی کرتے تھے. کیا اجر ملتا ہوگا ان کو, افضل افضل صورت پر عمل کرتے تھے. یہ زیادہ افضل ہے کہ خود پالے آدمی, خدمت کرے, چارہ دے, اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کی قربانی کرے. یہ تو چلو بھائی آخری دنوں میں لے لیتے ہیں لوگ اور پھر قربانی کر دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن افضل جو صورت ہے وہ تو یہی ہے, اس میں ثواب زیادہ ہے, دل پر چوٹ زیادہ لگتی ہے کہ اپنی پالی ہوئی چیز, اس کو پالا, اس کو کھلایا پلایا, اور اب اپنے ہاتھ سے اس پر, اس کے گلے پہ چھری پھیرنا, کیسی چوٹ لگتی ہوگی. تو اس پر اجر بھی اتنا ہی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے بالآخر محبت ہو ہی جاتی ہے, اور پالی ہوئی چیز کو بھی پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ ہمارے پالنے والے ہیں, ماں باپ یہ تو ذریعہ ہیں, سبب ہیں, لیکن جو مربی حقیقی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں. ماں باپ کو تو اللہ نے سبب بنایا ہے, تو اللہ اصل پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں, ان کو ہمارے پالنے کی وجہ سے جو ہم سے محبت ہے وہ رب میں پوشیدہ ہے, اور پالنے والے کو اور پالی ہوئی چیز کو بھی پالنے والے سے محبت ہو ہی جاتی ہے. جانور ہے کوئی, اس کو محبت ہو ہی جاتی ہے اپنے پالنے والے سے. تو رب کا لفظ دعا کرنا, رب کا لفظ, آپ دیکھیں, آپ قرآن کریم میں دیکھیے, شیطان نے بھی رب کا لفظ کہہ کر دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں, رب کا لفظ نے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں رب کا لفظ نازل فرما دیا, رب اللہ الحمدللہ رب العالمین. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پھر فرمایا رب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پھر فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. پھر فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی, رب ان ربی, پھر یہی ان ربی لسمیع الدعاء. اور پھر فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پھر فرمایا ربنا وتقبل دعاء. پھر فرما رہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. رب لگا کے دعا فرما رہے آ کے فرزندان خاصے آدمن. مولانا روم فرماتے ہیں آ کے فرزندان خاصے آدمن نعرے انا ظلمنا می زنن. جب ان سے کوئی غلطی ہو, اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ربنا ظلمنا انفسنا کا ہی نعرہ لگاتے ہیں, اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف فرما دی. لائق بیٹا اپنے باپ کے ہی نقش قدم پہ چلتا ہے. اگر باپ بھی لائق ہو اور لائق بیٹا ہو تو لائق بیٹا اپنے لائق باپ کے ہی نقش قدم پہ چلتا ہے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے جو لائق بیٹے ہیں انہوں نے بھی رب لگا کر دعا کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اپنی جانوں پر, اگر آپ نے ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا ہمیں معاف نہ فرمایا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا یعنی ہماری مغفرت نہ فرمائی ہمیں ہم پر رحم نہ فرمایا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ضرور بالضرور ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ آنکھ فرزندان خاصے آدمن نعرے انا ظلمنا میزنن, وہ بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں اے ربنا ظلمنا انفسنا جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, آپ پاک ہیں میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو فرمایا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. تو فرمایا کہ کیا ہر آدمی ہر مومن مچھلی کے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا پھر نجات دیں گے؟ نہیں, جس مصیبت میں جس پریشانی میں جس گناہ میں وہ مبتلا ہو جائے اور اللہ کو ان الفاظ سے یاد کر لے اللہ ضرور اس کو نجات دیں گے. ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں. تو فرمایا یہ رب کا لفظ عجیب ہے کیونکہ اس کے معنی ہے اے اللہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں, آپ کو پالنے کی وجہ سے جو ہم سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ ہم آپ کے پالے ہوئے ہیں آپ پالنے والے ہیں, پالنے کی وجہ سے آپ کو جو ہم سے محبت ہو گئی ہے ہم اس محبت کا واسطہ دے رہے ہیں رب لگا کر, تو آپ ہماری مراد کو پورا فرما دیجیے. اسی لیے شیطان نے بھی رب لگا کے, شیطان بہت بڑا عارف تھا پہچاننے والا تھا اللہ تعالیٰ. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے پاس تین عین تھے ایک عین نہیں تھا. شیطان عابد بھی بہت بڑا تھا, بڑی عبادت کی تھی اس نے, چپے چپے پہ اس نے عبادت کر رکھی تھی, تو عابد بھی بہت بڑا اور عارف بھی بہت بڑا, عین غصے کی حالت میں اللہ کو پہچاننے والا بھی بہت بڑا تھا. عین غصے کی حالت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ مجھے ابھی مہلت دے دی جائے قیامت کے دن تک, ابھی سزا نہ دی جائے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی. تو عین جبکہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک, اس کو معلوم تھا کہ غصہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے. یہ تو ہم لوگ ہو جاتے ہیں, ہم سے کوئی غصے کے, ہم کسی پر غصے ہو رہے ہو اور وہ غصے کی حالت میں ہم سے کوئی اپنی خواہش کا اظہار کر دے تو ہم اس پر پہلے ہی غضبناک ہیں, کہاں سے اس کی خواہش کو پورا کریں گے؟ یہ تو ہم غصے سے مغلوب ہو جاتے ہیں. اس کو پتا تھا اللہ غصہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ اللہ پہ غالب نہیں آ سکتا غصہ, لہذا اس نے عین غصے کی حالت میں اللہ سے دعا کر لی. تو عارف بھی بہت بڑا تھا اور عالم بھی بہت, تیسرا عین کون سا تھا؟ عالم کا, عالم بھی بہت بڑا, تمام انبیاء علیہم السلام کی شرائع کا علم تھا اس کو, کلیات و جزیات کا علم. اور فرمایا چوتھا عین نہیں تھا اور وہ یہ کہ عاشق نہیں تھا. عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، ایک عین سے محروم تھا، عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا تو یہ لفظ نہیں کہتا انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر عاشق ہوتا، یہ الفاظ نہ کہتا. بلکہ وہ یہ کہتا کہ میرے محبوب کا حکم ہے، کچھ بھی ہو میری سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے تو سجدہ کرنا ہے، محبوب کا حکم پورا کرنا ہے. تو یہ اس نے نہیں کیا، کیونکہ چوتھا عین نہیں تھا اس کے پاس، عشق نہیں تھا، عاشق نہیں تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تمام اللہ کے ناموں کو کے میں سے انتخاب فرمایا رب کا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. آخرت کا مسئلہ تو پہلے ہی حل کر دیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، انہ کان غفارا میں آخرت کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. اب دنیا کے مسائل آ رہے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کا نازل ہونا جب ضرورت پڑے، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائیں گے اور تمہیں بیٹے نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، ویجعل لکم جنات، اور تمہارے باغات کو ہرا بھرا رکھیں گے، اور ویجعل لکم انہارا، تمہاری نہروں کو تمہارے دریاؤں کو بہتا رکھیں گے. دریا خشک ہو رہے ہیں آج کل. علاج استغفار، قرآن کریم کہہ رہا ہے استغفار کیجئے، نرینہ اولاد چاہیے استغفار کیجئے، مغفرت چاہیے استغفار کیجئے، مالوں میں بڑھوتری چاہیے استغفار کیجئے، بارش چاہیے استغفار کیجئے. آپ چاہتے ہیں آپ کے کھیت لہلہاتے رہیں، وہ کھیت کسی کے بھی ہوں، بالآخر بالواسطہ فائدہ تو ہمیں بھی پہنچے گا. سبزی اور پھل تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، گندم تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، تو کھیت لہلہاتے رہیں ہمارے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اس کا علاج بھی استغفار ہے، اور ہماری نہریں اور ہمارے دریا بہتے رہیں، یہ بھی استغفار میں موجود ہے. مچھلیوں کی نعمت حاصل ہوتی رہے، اور ان باغات کی وجہ سے اور ان دریاؤں کی وجہ سے ہمارے باغات سرسبز و شاداب رہے، اور ہمارے مسائل دوسرے جو پانی سے متعلق ہیں وہ حل ہوتے رہے. علاج استغفار ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کا علاج استغفار کو بتایا قرآن کریم نے. کوئی مسئلہ چھوڑا ہے؟ نرینہ اولاد، کھیتوں کا لہلہانا، دریاؤں کا اور نہروں کا جاری رہنا، اموال کے اندر اضافہ ہونا، مغفرت کا عطا ہونا، سب استغفار میں موجود ہے. سارا کا سارا مسئلہ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ لوگوں سے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی دو ہی چیزیں تھیں، کان فی الارض امانانی من عذاب اللہ تعالی، دو چیزیں تھیں، فرفع احدہما، ان میں سے بھی ایک چیز کو اٹھا لیا گیا، فدونکم الآخر، یعنی دوسری چیز جو ہے جو باقی ہے اس کو تو مضبوط پکڑو، اس کو لازم پکڑو. اور پھر فرمایا عمل مرفوع فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو چیز اٹھا لی گئی اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی تھی مگر اٹھا لی گئی، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود تھا، آپ کی بابرکت ذات کو اٹھا لیا گیا. اور دوسری چیز وہ عمل باقی، جو چیز باقی ہے فل استغفار، وہ عمل باقی فل استغفار، جو باقی ہے اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز وہ استغفار ہے. بس ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس، سہارا ہی ایک ہی ہے. ثم تلا هذه الآية، پھر اپنی کلام کی تائید میں قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں، نبی آپ ان میں موجود ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اس وقت تک بھی اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں مغفرت کی مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت، بس ہمارا کام ہی یہی ہے. غلطیاں تو ہم سے ہوں گی، استغفرو سے ہی ثابت ہو رہا ہے. جو میں نے آیت پڑھی استغفرو، یہ امر کا صیغہ ہے اور امر بنتا ہے مضارے سے. مضارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال. بس اسی سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حالاً بھی تم سے گناہ ہو رہے ہیں اور استقبالاً بھی تم سے گناہ ہوتے رہیں گے، اور علاج یہی ہے. دونوں صورتوں میں علاج یہی ہے استغفار، استغفرو ربکم سے ہی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حالاً بھی تم سے گناہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں دو زمانے پائے جا رہے ہیں، حال کا اور استقبال کا. تو حالاً بھی تم سے گناہ ہو رہے ہیں تو کرو بس استغفار، استقبالاً بھی تم سے گناہ ہو تو استغفار کرو، بس یہی علاج ہے. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے، جو دل لگا لیا ہم نے، محبوب حقیقی بنا لیا، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل. ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا، ہی تبر بردار و مردانہ بزن، چون علی واری در خیبر شکن. مولانا روم فرماتے ہیں کہ حرف تنبیہ کے ساتھ، ارے او تبر بردار، ڈھال اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دروازے کو توڑا تھا، تو بھی نفس کے خیبر کے دروازے پہ مردانہ وار حملہ کر کے اس کو توڑ دے. ہی تبر بردار و مردانہ بزن، چون علی واری در خیبر شکن. اس تو نفس کے خیبر کے دروازے کو توڑ دے اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. دع نفسک وتعال، اپنا نفس چھوڑ دو، آ جاؤ. تو جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، سو بار اگر روٹھے سو بار منانا ہے. سو بار اگر روٹھے ہم سے، دن میں سو بار گناہ ہو جائیں، دن میں سو بار گناہ ہو جائیں، ایک دن میں بس سو بار منا لیں ان کو، سو بار ہی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، لیجئے پاک صاف ہو گئے آپ. گناہوں کے گٹر میں گر جانا اور ہے اور گر کر پڑے رہنا اور ہے. کوئی گٹر میں گر جاتا ہے تو گر کے پڑا رہتا ہے، فوراً نکل کے ہاتھ پاؤں دھو لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، بس یہی ہے. گناہوں کے گٹر میں گر جانا اور ہے، گر کر پڑے رہنا اور ہے. آپ گرے نہ رہیے، گر کے جلدی سے نکلیے اور نہا دھو لیجئے، یعنی توبہ کر لیجئے، توبہ سے نہا لیجئے، استغفار سے نہا لیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کا عجیب شعر ہے رحمت اللہ علیہ، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، وہ ایسی ہی منزل طے ہوگی ہماری، اسی طرح ہم اللہ تک پہنچیں گے. گر پڑے یعنی ہم سے گناہ ہو گیا، تو گر کر ہم پڑے نہیں رہے، گر کر اٹھے یعنی ہم نے توبہ کر لی، اٹھ کے چلے. بس اسی طرح ایک نہ ایک وقت گرتے پڑتے، گر کے اٹھے، گر پھر اٹھے پھر چلے، بس ایسے ہی راستہ طے ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن پہنچ ہی جائیں گے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. بس تو سو بار جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، سو بار اگر روٹھے سو بار منانا ہے. نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. بس اور حدیث میں ثابت ہے یہ مضمون. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرہ، جو اللہ تعالیٰ کے جس سے 70 مرتبہ گناہ ہو جائیں، اور یہ 70 کا جو عدد ہے یہ بھی سن لیجئے، یہ تحدید حد بندی کے لیے نہیں ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے، تکفیر کے لیے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 70 سے زیادہ ہو جائے تو معافی نہیں ہوگی، 70 سے زیادہ ہو جائے تب بھی معافی مانگ لے معاف ہو جائے گا. تو دن میں 70 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو ہم کہتے ہیں نا بھائی میں تو 70 دفعہ جاؤں گا وہاں، کیوں منع کیا ہوں، کہتے ہیں نا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ 70 دفعہ ہی جائیں گے، 71 مرتبہ نہیں جائیں گے، بس جانا ہے. تو ضد پر آ کر کوئی اگر ضد پہ آ کے اس طرح کہہ دے, غصے میں کہہ دے تو میں تو 70 مرتبہ اس کام کو کروں گا, تو وہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں 70 مرتبہ گن کے کروں گا, 71 مرتبہ نہیں کروں گا. یہاں بھی اسی طرح ہے, یعنی تکثیر مراد ہے, کثرت مراد ہے. یعنی کثرت سے کسی سے گناہ ہو رہے ہو اور وہ کثرت سے توبہ کر رہا ہو تو بس اللہ کے ہاں وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہے, یعنی گناہ پر ڈٹ جانے والوں میں اللہ کے ہاں شمار نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں اس کا شمار نہیں ہوگا ڈٹ جانے والوں میں کہ یہ گناہ پر ڈٹا ہوا ہے. تو لیجئے 100 بار اگر ٹوٹے 100 بار, اگر 100 بار اگر ٹوٹے 100 بار, اگر روٹے 100 بار بنانا. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے, بس یہی کام کریں. کثرت سے استغفار اور توبہ, اور یہ رمضان کا آخر مہینہ آخری ایام ہے. اگر آج چاند ہو جاتا تو کل عید ہو جاتی. اب بس اب کل کا ایک دن باقی ہے, ایک دن کل کا باقی ہے. کچھ لمحات اللہ نے اور دے دیے, یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ لمحات اللہ نے اور دے دیے. مغفرت کا اور موقع اللہ نے دے دیا, گناہوں کے بخشوانے کا اور موقع اللہ نے دے دیا, ایک روزہ اور اللہ نے عطا فرما دیا. اور نصوص پہ اگر غور کریں تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ عمل کے آخر میں استغفار انتہائی مفید ہے اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے, انتہائی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو کسی نیک عمل کے آخر میں استغفار کر لینا. وَبِالْأَسْحَارِ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ, صحابہ رات کو بہت کم جاگتے, بہت کم سوتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت, قرآن پڑھنا, نوافل پڑھنا, کھڑے ہو کر اللہ کلام الہی کو پڑھنا, اور آخر میں جب رات کا حصہ پورا ہونے والا ہوتا ہے, فجر کا وقت قریب آتا ہے, تو وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, آخری حصے میں استغفار کرنے لگتے ہیں. دیکھیے اللہ کو پسند آیا, جبھی تو یہ ادا ان کی نقل فرمائی قرآن میں. اور پسند آنا قبولیت کی دلیل ہے کہ اس استغفار کی برکت سے سارا عمل جو رات بھر انہوں نے کیا ہے وہ قبول ہو گیا. جبھی تو اللہ نے نقل فرمایا قرآن کریم, پسندیدگی کی مہر لگا دی. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, صبر کرنے والے نیک بندوں کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں. صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, صدق, اور قانتین عبادت میں لگے رہنے والے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, والمستغفرین بالاسحار, آخر راتوں میں استغفار کرنے والے. یہ پسند ہے, جبھی تو نقل فرمایا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا. یہی وہ صورت ہے کہ حضرت ابوبکر روئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ استغفار تو عمل کے آخر میں ہوتا ہے, لہذا اب میرے اور میرے محبوب کی جدائی کا وقت قریب ہے. اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی ہم کے ساتھ, اور استغفار کیجئے, استغفار, کیونکہ آپ دیکھ چکے. ورائیتا ماضی ہے نا, آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ قبیلہ در قبائل دین میں داخل ہو رہے ہیں, دین عام ہو گیا, پھیل گیا دین, فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. بس فسب بحمد ربک واستغفرہ, جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ ہو گیا, اب آپ استغفار کیجئے. تو معلوم ہوا عمل کے آخر میں استغفار انتہائی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ کس مقام کا ہوگا؟ اور جب وہ روزہ اختتام کو پہنچتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دعائیں بھی ہیں, مگر یہ دعا بھی منقول ہے. اللہم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی, یہ استغفار ہے. استغفار کر رہے ہیں روزے کے آخر میں, افطار کے وقت میں, کہ اللہ وہ رحمت جو ہر چیز کو آپ کے گھیرے ہوئے ہے, آپ کی وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, اس رحمت کا میں واسطہ دیتا ہوں آپ کو, اس رحمت کو کہ تو پہل آپ, میں آپ سے استغفار کرتا ہوں, مغفرت طلب کرتا ہوں, آپ مجھے میری مغفرت فرما دیجئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھا رہے ہیں تو اس میں یہی ہے. نماز آدمی نے نیت باندھی, رکوع کیا, سجدے کیا, اب نماز کا اختتام ہے تو فرمایا بس آخر وقت میں یہ دعا پڑھ لو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ مغفرت طلب کی جا رہی ہے, استغفار کیا جا رہا ہے نماز کے آخر میں. نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل وہ بھی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, نماز کے آخر میں استغفار. معلوم ہوا استغفار نیک اعمال کے بعد, اللہ کو استغفار انتہائی محبوب ہے. اعمال کی کمی, اعمال میں جو کمی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے پورا فرماتے ہیں, اعمال میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرماتے ہیں, اور اعمال پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں جس نیک عمل کے بعد استغفار کر لیا جائے. بس اب یہ آخری لمحات ہیں, ہم اللہ سے استغفار کر لیں, اللہ معاف فرما دیجئے, مغفرت فرما دیجئے. جیسے رمضان گزارنا چاہیے تھا وہ اس طرح آپ کی عظمتوں کا, لامحدود عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو. بھائیوں جب اللہ تعالیٰ شیطان کی بات سن سکتے ہیں, شیطان کی اللہ بات سن سکتے ہیں, رب انظرنی, اس نے بھی رب لگا دیا, رب رب لگا دیا, آپ میرے پالنے والے ہیں. شیطان کے بھی تو پالنے والے اللہ ہی ہیں, شیطان کے بھی تو رب اللہ ہی ہیں, اس نے بھی رب لگا دیا, اے رب, اے رب, تاکہ اللہ کی رحمت. بھائی دیکھیں نا, باپ پالتا ہے, ماں باپ پالتے ہیں ان کو, وہ ابا کو جب ابا کہہ دے یا ابو کہہ دے یا ابو جان کہہ دے تو ابو جان کی یا ابا جان کی شفقت جوش میں آ جاتی ہے. باپ کا جو پیار ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے جب بچہ یا بچی ابا کہہ دے, ابو ابو جان, جب اس طرح کہہ کے پکارے تو ابو جان کی شفقت جوش مارنے لگتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا کیا بات ہے, ہاں میرے بیٹے کیا بات ہے, پیار کر لیتے ہیں, گود میں اٹھا لیتے ہیں, ہاں بیٹا تم نے مجھے ابا کہہ کے پکارا کیا بات ہے. جب ایک مخلوق کا یہ حال ہوتا ہے تو ربا کو جب ربا کہہ کر پکارا جائے تو ان کی رحمت کو جوش میں نہیں, جوش نہیں آئے گی, ان کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی. جب ایک مخلوق کا یہ حال ہے تو خالق صفت خالقیت کے ساتھ ان کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میرے ایک مخلوق نے مجھے رب کہہ کر پکارا ہے, کیا بات ہے, اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. یہ رب کا لفظ عجیب ہے. لہذا شیطان بھی عارف تھا, پہچاننے والا تھا, عالم بھی تھا, لہذا اس نے رب کا لفظ لگا کے دعا کر لی, رب انظرنی الی یوم یبعثون, ابھی سزا نہ دی جائے سجدہ نہ کرنے کی, قیامت تک مجھے مہلت دے دی جائے. قال انک من المنظرین, تو اللہ نے اس کی دعا سنی نہیں سنی کہ جا تجھے مہلت دے دی. جب اللہ شیطان کی سن سکتے ہیں, اور وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ان کے شاگرد نے واقعہ سنایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر کابل میں کسی نے وہاں آگ لگا دی, اس میں سوروں کا باڑا تھا, اس میں آگ لگا دی, وہ گھاس تھی, وہ سور جلنے لگے, فضا میں گوشت کے بھننے کی جو جیسی بو ہوتی ہے وہ پھیل گئی اور سور جلنے لگے آگ سے, اور آگ پھیلتی گئی اندر, اور وہ باڑا تھا اس میں, وہ جو باڑ لگائی ہوئی تھی, حد بندی کر رکھی تھی, وہ باہر نکل بھی نہیں سکتے تھے, اس طرح وہ دیواریں کھڑی کی ہوئی تھی. تو اس طالب علم نے بتایا کہ چند سور آ کر وہ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, عجیب قسم کی ان کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں, تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی, انہوں نے آ کے گویا فریاد کی آسمان کی طرف دیکھ کے, اور چند لمحوں کے اندر بادل آئے, سیاہ بادل آئے, بارش ہوئی اور ساری کی ساری آگ وہ بارش نے بجھا دی, اور یہ جو سور فریاد کر رہے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا. ایک نجس مخلوق ہے, اللہ نے اس کی بھی سن لی, شیطان کی سن لی, عین غضبناک ہونے کی حالت میں اس کی بھی سن لی, تو ہماری بھی سنیں گے اللہ تعالیٰ. کیوں بھائی, حضرت جی حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جنت البقیع میں مدفون ہیں اور دعوت و تبلیغ کے اکابر میں سے تھے, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی صحبت یاد کرتے, ان کی ایک عجیب بات یاد آ گئی, فرماتے تھے ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں, فرمایا ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. اب یہ میں آپ کو فرق عرض کرتا ہوں, پڑھنے کا اور مانگنے کا فرق کیا ہے. پڑھنے میں صرف زبان استعمال ہوتی ہے, اور مانگنے میں زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہوتا ہے، یہ فرق ہے. تو یہ ہے تشریح حضرت کے قول کی کہ ہم پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، مانگنے میں تو دل بھی شامل ہوتا ہے زبان کے ساتھ، ہم پڑھ لیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بقول حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھڑی کو چابی دے دی بس وہ چل رہی ہے، نماز کی نیت مان لی، دعا بس وہ ہاتھ اٹھا لیے، وہ ایک روٹین ہے بس وہ چل رہا. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے جو دعا مانگی وہ قبول ہوئی، اور جو نہیں مانگی وہ نہیں مل سکی، جو دعا قبول نہیں ہوئی میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس دعا کے اندر میرا دھیان نہیں تھا، دھیان حاصل نہیں ہوا، دھیان کے ساتھ دعا نہیں کی تھی، اللہ کے دھیان کے ساتھ دعا نہیں ہوئی تھی. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے، ہم دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، اگر مانگنے والے ہو جائیں، مانگنے والے ہو جائیں. ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، دعا میں الحاح کرنے والوں کو اللہ محبوب بنا لیتے ہیں. دعا میں جو الحاح کرتے ہوں، الحاح و زاری کرتے ہوں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. از دعا نبوت مراد عاشقاں، مولانا روم فرماتے ہیں عاشقوں کی مراد دعا کرنے سے اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتی. جز سخن گفتن بآں شیری دان، وہ محبوب میٹھے منہ والا یعنی مراد اللہ تعالیٰ ہیں، محبوب حقیقی ہیں، ان سے تھوڑی دیر ہماری باتیں ہو جائیں گی، کچھ ان سے کلام ہو جائے گا، ان سے باتیں ہو جائیں گی. بس جو مانتے ہیں اس کو نمبر دو پر رکھتے ہیں، مقصود کو نمبر دو پر، اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے کچھ دیر باتیں ہو جائیں گی، یہ نمبر ایک پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے مانگنے والوں کا، اللہ کے خاص بندوں کا، جو دعا مانگنے سے مقصود اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اور دعا میں جو مانگ رہے ہیں اس کو نمبر دو پر رکھتے ہیں. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ کہہ دیجئے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعلان کرایا جا رہا ہے، اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اس لیے ہم سے دعائیں منگوائی گئی ہیں، سو کر اٹھو تو فوراً یہ دعا پڑھو، اور بیت الخلا جاؤ تو فوراً یہ دعا پڑھو، اور بیت الخلا سے آؤ تو یہ پڑھو، وضو کر لو وضو کے دوران یہ پڑھو، وضو کے بعد یہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو کر یہ پڑھو، دعائیں منگوائی گئی ہم سے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا خیال رہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جس سے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے. تو بس یہ چند لمحات رہ گئے، چند لمحات ہیں، اللہ سے مانگ لیں اور استغفار کر لیں. یہ رمضان کا مہینہ ہم نے گزار لیا، جیسے تیسے گزارا، بہرحال گزار لیا، کسی طرح ہم نے تراویح بھی پڑھ لی، کسی طرح ہم نے یہ 30 روزے بھی انشاءاللہ ہم رکھ لیں گے، اور کسی طرح یہ کسی نہ کسی طرح لوگوں نے زکات بھی دی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی بعض لوگ زکات دیتے ہیں، یہ اس پر بھی اجر ہے، ایک تو زکات دینے کا اجر، اور دل نہ چاہتے ہوئے جو دینا ہے اس کا مجاہدہ ہوا، دل نہیں چاہ رہا تھا پیسے جا رہے ہیں بھائی، ہاں دل نہیں چاہتا پھر بھی دے رہا ہے آدمی اللہ کا حکم سمجھ کے، اس کا اس مجاہدے پہ ڈبل ثواب ملے گا. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ حضرت میں تو یہ زکات دیتا ہوں مگر زکات دیتے ہوئے دل نہیں چاہ رہا ہوگا، دل کٹتا ہے کہ بھائی پیسے جا رہے ہیں، تو یہ تو مجھے منافی اخلاق معلوم ہوتا ہے. حضرت نے لکھا منافی اخلاق نہیں ہے، دوہرا اجر ہے، منافی اخلاق نہیں ہے، دوہرا اجر ہے اس پر، ایک تو زکات کے حکم کی ادائیگی کا، اور مجاہدے کی وجہ سے جو مجاہدہ ہو رہا ہے دل کا مجاہدہ، اس کو برداشت کیا، اس کا الگ اجر ہے، اس پر تو خوش ہو جائیے آپ کہ دوہرا اجر مل رہا ہے. تو یہ چند لمحات ہیں بس اللہ نے دیے. استغفار اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے عمل کے آخر میں، بس یہ آخری ان لمحات میں ہم استغفار کا اہتمام کر لیں کہ اللہ یہ رمضان جیسے گزارنا چاہیے تھا نہیں گزار سکے، آپ ہمیں معاف فرما دیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان پر قبولیت کی مہر لگا دیں گے. عمل کے آخر میں اللہ کو استغفار انتہائی محبوب ہے، اللہ نے اس ادا کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور کیا عجب ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عجیب الفاظ سے ہمیں سکھاتے ہیں، مایوسی سے بچاتے ہیں. فرمایا کہ آفتابت بر حدت حامی زند، لطف آمے تو نمی جویت سند. کیا فرماتے عجیب الفاظ ہیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، آپ کی قدرت اور آپ کی عظمت کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے سورج کی, آفتاب کی؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ کی عظمت کے سامنے, آپ کی قدرت کے سامنے. تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے سورج, یہ پڑتا ہے, اس کی کرنیں, اس بنائی ہوئی مخلوق کی کرنیں پڑتی ہیں گوبر کے اوپر. گائے کا گوبر ہے, بھینس کا گوبر ہے, وہ اس کرنوں کے پڑنے کی وجہ سے کچھ حصہ تو زمین میں جذب ہو جاتا ہے, وہ سرسبزی اور شادابی کا باعث بنتا ہے, کچھ حصہ فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے, اور کچھ حصہ جو سوکھ جاتا ہے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے وہ بھی کارآمد ہو جاتا ہے. اس کے اوکھلے بنائے جاتے ہیں گاؤں دیہات میں, اس سے روٹیاں پکائی جاتی ہیں, یا اس سے اس کو بطور کھاد کے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو پودوں میں ڈالا جاتا ہے, فصلوں میں استعمال ہوتا ہے, اس سے سبزہ لہلہاتا ہے, پھل فروٹ اگتے ہیں. تو مولانا روم فرماتے ہیں آپ کی بنائی ہوئی مخلوق کا ایک چھوٹا سا ادنا سا ہی کرشمہ ہے سورج, یہ چھوٹی سی مخلوق ہے, اس کی کرنیں پڑ رہی ہیں, اس کی بھی کرنیں پڑ رہی ہیں اس پر, اور کیسی چیز پر؟ ناپاک چیز پر, وہ گوبر پر. وہ گوبر کارآمد ہو رہا ہے, اس سے روٹیاں پکائی جا رہی ہیں. اوپلے کی روٹیاں زیادہ لذیذ ہوتی ہیں, اوپلے سے جو پکی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ کارآمد ہو رہا ہے تو اس سے وہ فصل اگائی جا رہی ہے, اور وہ اس سے زمین کی سرسبزی اور شادابی کا باعث بن رہا ہے. ایک ادنا سی مخلوق سورج کی شعا پڑ گئی تو یہ گوبر کارآمد ہو گیا. تو آپ کی اگر رحمت کی شعائیں براہ راست, آپ تو خالق ہیں, صفت خالقیت کے ساتھ ہم پر اپنی رحمت کی شعائیں ڈال دیں گے تو ہم کارآمد نہ بنیں گے, ہم نہ بنیں گے کارآمد, ہمارا کام نہیں بنے گا, ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا. آفتاب بر حدت حامی زند, لطف عام ہے تو نمی جویا سند, آپ کا لطف عام ہے. یا اللہ, مولانا ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کروڑوں آدمی ہیں کراچی میں, اس وقت تو لاکھوں تھے جب حضرت تھے, تو اب تو کروڑوں میں پونے تین کروڑ کی تقریباً آبادی, سمجھیے آپ تقریباً تین کروڑ کی آبادی, اس کا پیشاب پخانہ سب جا کے سمندر میں گرتا ہے, گرتا ہے یا نہیں؟ یہ تو ہے, سارا پیشاب, بچے بھی پیشاب کرتے ہیں, بچے بھی پخانہ کرتے ہیں, بڑے بھی, نوجوان بھی, بوڑھے بھی, عورتیں بھی, سب کا پیشاب پخانہ کروڑوں آدمیوں کا وہ جا کر سمندر میں گرتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم تفریح کے لیے وہاں جائیں, سیر کے لیے جائیں, تو ہمارا وہاں ٹھہرنا مشکل ہو جائے, کیونکہ کروڑوں آدمیوں کا نہ جانے کتنے عرصے سے پیشاب پخانہ وہاں گر رہا ہے. لیکن ایک اللہ کی مخلوق ہے چھوٹی سی, یہ سمندر, اس کی چند لہریں آتی ہیں اور وہ پیشاب پخانہ کروڑوں آدمیوں کا نہ جانے کہاں بہ کے چلا جاتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا, ورنہ وہاں بدبو سے برا حال ہو جائے, تعفن پھیل جائے, بیماریاں پھیلیں, جراثیم سے آلودہ ہو جائے فضا. دور سے ہی آدمی, سمندر کے قریب نہیں, دور سے ہی, جب تھوڑا دور ہی ہو جب ہی سے اس کا جانا قریب مشکل ہو جائے. لیکن ایک ادنا سی مخلوق ہے یہ سمندر, اس کی لہر آتی ہے اور جب چند لہریں آتی ہیں وہ کروڑوں آدمیوں کا پیشاب پخانہ نہ جانے کہاں بہا کے لے جاتی ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اللہ کی رحمت کی میں یہ طاقت نہیں ہے, ایک اللہ کی مخلوق میں یہ طاقت ہے اتنی گندگی بہا کے لے جائے, اور اللہ کی رحمت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کی گندگی کو ایک لمحے میں بہا دے. تو مرکب توبہ عجائب مرکب, مولانا روم فرماتے ہیں کہ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے, یہ سواری اتنی عجیب ہے, تا فلک تازد ویک لمحہ ز پس, کہ ایک پستی سے ایک آدمی نے توبہ کی, پستی میں پڑا ہوا ہے گناہ کی گندگی میں, ایک لمحے میں توبہ کرتے ہی وہ فلک سے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے, یہ ایسی سواری ہے توبہ کی. مرکب توبہ عجائب مرکب, تا فلک تازد ویک لمحہ ز پس. تو اللہ کی رحمت میں طاقت نہیں ہوگی جب ایک سمندر میں یہ طاقت ہے کروڑوں آدمیوں کا پیشاب پخانہ بہا لے جانے کی. اللہ کی رحمت اگر پڑ جائے, اس کی ایک کرن پڑ جائے تو ہمارا کام بن جائے, سارے ہمارے گناہ بہ جائیں, گندگی بہ جائے ہمارے گناہوں کی. اور جو شخص یہ کہتا ہے نا, یہ بھی سن لیجئے, جو شخص یہ کہتا ہے ہماری کیسے مغفرت ہوگی, ہماری بخشش کیسے ہوگی, ہم نے تو بڑے گناہ کر رکھے ہیں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بول جو ہے کہ ہماری کیسے مغفرت ہوگی, ہم نے تو بڑے گناہ کر رکھے ہیں, فرمایا یہ بول بظاہر تو عاجزی اور انکساری کے ہیں ظاہری طور پر, لیکن حقیقت میں تکبر ہے, حقیقت میں تکبر کے بول ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ اس شخص نے اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھا اور اپنے گناہوں کا بڑا سمجھا اسے. لہذا یہ بھی تکبر, یہ بھی صورت ایک تکبری کی صورت ہے. بظاہر تکبر آج بھی انکساری کے بول ہیں. عام آدمی یہی سمجھے گا, جو محقق نہ ہو وہ یہی سمجھے گا ارے بھائی یہ تو بڑی آج بھی انکساری ہے اس کے اندر کہ ہماری کیسے مغفرت ہوگی, ہمارے بڑے گناہ ہیں ہمارے. لیکن محقق کا قول دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکبر ہے, حقیقت میں تکبر ہے, صورت میں آج بھی اور انکساری ہے. اس لیے ہرگز یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے یہ ہماری مغفرت کیسے ہوگی. بھائی اللہ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے اسی طرح اللہ کی رحمت لامحدود ہے. اور ہم کتنے ہی صحیح کتنے ہی گناہ صحیح, جیسے ہم محدود ہیں ہمارے گناہ بھی محدود ہی رہیں گے. اور لامحدود کے سامنے محدود اقلیت میں ہی رہے گا بس. لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. بس یہ چند لمحے ہیں, ہم ان کی قدر کر لیں. دوسری بات, ایک بات جو آخر میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قابل مغفرت, دیکھیے ہم مغفرت تو مانگیں گے استغفار کر کے, لیکن قابل مغفرت ہونے کی بھی شرائط ہیں, شرط ہے. ایک شرط ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حدیث شریف میں, فرمایا کہ میری تمام امت قابل مغفرت ہے مگر سوائے اس کے جس کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہوں. کل امتی معافن الا المجاہرین, ہر میرا امتی قابل معافی ہے, قابل مغفرت ہے سوائے اس کے جس کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہوں. ایک عورت بے پردہ جا رہی ہے, گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک آدمی کے چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی نہیں. میں بھائی میں کسی کی تاخیر نہیں کر رہا, تاخیر ہمارے تو اکابر نے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ تم بیان کرنے بیٹھو ممبر پہ یا کرسی پہ جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں تو شیطان تو ڈالے گا تمہارے دل میں کہ تمہارے پاس کچھ تو ہے, کوئی تو بات ہے کہ لوگوں نے تمہیں اوپر بٹھایا خود نیچے بیٹھ کے تمہاری طرف آنکھیں متوجہ ہیں, سب تمہاری طرف متوجہ ہیں, تمہاری بات سن رہے ہیں, تمہارے اندر کچھ تو ہوگا. تو فرمایا اس وقت بھی یہ مراقبہ کر لو کہ میری مثال تو ترازو کے خالی پلڑے کسی ہے اور ان کی مثال ترازو کے جو نیچے بیٹھے ہیں ان کی مثال ترازو کے وزن والے پلڑے کی ہے. وزن والا پلڑا نیچے ہوتا ہے, جو خالی ہوتا ہے نا بالکل کوڑا خالی وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. تو ہم بھی ویسے ہی ہیں, خالی ہیں اس لیے اوپر اٹھ گئے. جو وزن والے ہیں وہ تو نیچے ہیں, ان کے پاس وزن ہے, ان کے پاس نیکیاں ہیں, ان کے پاس اعمال ہیں. بس یہ سمجھ لو, ڈی ڈی ٹی چھڑک دو, ڈی ڈی ٹی. اور جو اس کے ساتھ بیان نہ ہو اس آدمی اس کے ساتھ بیان ہو, یہ اللہ یہ مراقبہ کر کے بیان کرو. شیطان تو ڈالے گا کہ بھائی تم کچھ تو ہو, بھائی کچھ تو ہوگا تمہارے اندر, ورنہ تمہیں بٹھایا کیوں گیا یہاں. یا اللہ بڑا نازک معاملہ ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے ہمارے بزرگوں نے کہیں تنہا نہیں چھوڑا. بس یہ مراقبہ کر لیں بس انشاءاللہ خیر عافیت رہے گی, اللہ سے عافیت مانگ کر بیٹھ. میں کسی کی تاخیر نہیں کر رہا ہوں, آپ مجھ سے بہتر ہی ہیں, میں تو قسم اٹھانے پر تیار ہوں. لیکن بھائی ضابطہ بھی بتانا پڑے گا یا نہیں. لہذا کسی آدمی کی داڑھی نہیں ہے سنت کے مطابق, تو یاد رکھیں یہ قابل مغفرت نہیں ہے. ضابطے کے اعتبار رابطے میں اللہ مغفرت فرما دے, اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. جج جو ہوتا ہے نا جج, وہ قانون کے مطابق وہ قانون کا پابند ہوتا ہے, قانون سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ کہتا ہے قانون کی فلاں شق کے مطابق یہ ہے, فلاں شق کے مطابق یوں ہے. قانون سے باہر نہیں نکل سکتا, آئین سے باہر نہیں نکل سکتا. اللہ نے اپنے آپ کو جج نہیں فرمایا, مالک یوم الدین, مالک ہے اللہ, مالک کو اختیار ہے, جیسے چاہے اپنے قانون میں تبدیلی کرے, جس طرح چاہے چلے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا جو کچھ اللہ کر رہے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, ہاں بندوں سے پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ضرور تم لوگ پوچھے جاؤ گے, سوال کیا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں, حساب دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ اگر رابطے میں کسی کو بخش دیں, اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ہم لوگ ضابطے کے پابند ہیں, اور ضابطہ یہی ہے کہ ہم قابل مغفرت, ہمیں اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. اور میرے دوستوں سچ عرض میں کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہماری جو نماز ہے, اللہ فرمائے تو نے ولد والین صحیح پڑھا تھا, ضاد صحیح نکالا تھا, حاد انہیں صحیح نکالا, را صحیح نکالا, رکوع سجدہ صحیح کیا تھا, سجدے میں انگلیاں ملائیں گی, رکوع میں انگلیاں جدا کی تھی, کہیں نہ کہیں نماز میں بھی فی نکالی جا سکتی ہے, روزے میں فی نکالی جا سکتی ہے, زکوٰۃ میں ہماری فی نکالی جا سکتی ہے کہ مال کہاں سے کمایا, کہاں سے کھائی, حج میں فی نکالی جا سکتی ہے. ہر حکم کے اندر جو ہم پورا کریں اس میں اللہ فی نکال سکتے ہیں کہ کہاں تو نے میری عظمت کا حق ادا کیا. لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس میں فی نہیں ہے, اللہ اس میں تو نہیں ہے, اسی پہ بخش دیجئے, اور وہ ہے ظاہر, ہمارا ظاہر, کہ اللہ دیکھیے داڑھی سنت کے مطابق ہے, دیکھیں مجھے سنت کے مطابق ہے, اے اللہ دیکھ لیجئے میرا لباس سنت کے مطابق ہے, میرے سر کے بال سنت کے مطابق ہے, اے اللہ اسی یہ ظاہر تو آپ کی مرضی کے مطابق ہے, اس میں تو کوئی خرابی نہیں, آپ اسی پہ بخش دیجئے. بس میرے دوستوں ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے, ورنہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, اس میں فی نکالی جا سکتی ہے اللہ کے ہاں. اسی لیے خواجہ صاحب نے فرمایا تھا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, بس میں تو آپ کے محبوب کی شکل و صورت لے کے آ گیا ہوں آپ کے پاس, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں, میرے پاس تو صورت ہے, حقیقت نہیں ہے, دین کی حقیقت مجھے حاصل نہیں, صورت بنا لی میں نے دینداروں والی, بس اے اللہ تو اسی پہ مجھے بخش دے. بس یہ شعر ہم بزبان حال یا زبانی بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں, اے اللہ کچھ نہیں ہے لیکن یہ تو ہے, اس میں تو فی نہیں ہے, اس میں تو کمی نہیں ہے, اس پر ہی بخش دیجئے, تو ہم قابل مغفرت ہو گئے, کیونکہ ہمارا گناہ کھلا نظر نہیں آ رہا. کل امتی معافن میں ہم داخل, الا المجاہرین, جس کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا اللہ معاف فرمائے. داڑھی کا گناہ تو ایسا ہے کہ آدمی آپ نے جھوٹ بولا وہ تین چار منٹ میں بول لیا, غیبت کر لی تین چار منٹ میں کر لی, فلم دیکھ لی چار پانچ گھنٹوں میں فلم دیکھ لی, ڈرامہ دیکھ لیا ایک ڈیڑھ گھنٹے میں دیکھ لیا, پھر گناہ سے الگ تو ہو گیا. لیکن یہ تو ہر وقت کس کا ہے, اگر آپ سو رہے وہ گناہ لکھا جا رہا ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے, تو یہ گناہ کی حالت ہے, لکھی جا رہی ہے, ہر وقت لکھی جا رہی ہے. اتنا سنگین گناہ ہے, ہم سمجھتے نہیں اس بات کو. کوئی تو وجہ تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ انور پھیر لیا کرتے تھے, کوئی تو وجہ تھی. اس لیے میرے دوستو ظاہر بنا لیجئے, بال سنت کے مطابق رکھ لیجئے, سب طرف سے برابر ہو, انگریزی بال نہ ہو, پھر نیچے آئیے تھوڑا سا, مونچھیں سنت کے مطابق رکھ لیجئے, یا تو بالکل صاف کر لیجئے یا کتر لیجئے باریک باریک اور کسی باریک کینچی سے, اور یا اگر رکھنی ہے اس میں بھی شریعت نے رعایت دی ہے رکھ لیجئے, مگر یہ اوپر کے جو ہونٹ کا کنارہ ہے اللہ نے سرحد بنا دی ہے, اس سرحد سے پار نہ ہو, بال آپ کے نیچے نہ آئے, آنے لگے تو کاٹ لیجئے, اس کو تراش لیجئے لیجئے, اگر کسی کو مونچھیں رکھنی ہے وہ ایسے رکھ لیں, اور نیچے آئیے, یہ داڑھی کا بچہ ہے, یہ ہمیشہ جس کو ریش بچہ کہا جاتا ہے, یہ ہمیشہ یہ ایسے ہی رہے گا, آپ 70 سال کے ہو جائیے 80 سال کے ہو جائیے, یہ ایک بچہ ایسے ہی رہے گا, یہ جس کو انفقہ کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو انفقہ کہا جاتا ہے, یہ چھوٹا سا ریش بچہ, اس کو کاٹنا بھی جائز نہیں, اور یہ اس کے دائیں بائیں کے بال ہیں, دائیں بائیں کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی رو لکیر ہوتی ہے بالوں کی, ان کو کاٹنا بھی جائز نہیں. ونصف الفنیکین بدعۃ وهما جانب الانفقہ, اس میں لکھا ہے شامیہ میں کہ یہ جو ہے یہ فنیکین, یہ یعنی داڑھی کے بچے کے دونوں طرف کے بال, ان کا کاٹنا بھی بدعت ہے, اور یہ انفقہ کے جانبین ہیں یعنی دونوں طرف بال ہیں. اب ان میں بال شیطان ہماری گڑبڑ کرا دیتا ہے کہیں نہ کہیں, کسی نے داڑھی رکھ لی وہ اس میں کامیاب ہو گیا داڑھی کے امتحان میں, اب کہتا ہے نہیں یہ تمہارا یہ ہے نا, اس کو کاٹ لو یہ اچھا نہیں لگ رہا, داڑھی کا بچہ, وہ یہاں گڑبڑ کر لی, کسی نے داڑھی کے بچے کے جو دونوں طرف کے بال ہیں ان میں گڑبڑ کر لی, کوئی بال لو یہاں سے بالکل وہ پوچھتے ہی نہیں ہے, وہ ایک لکیر آئی ہے بس, یہ جو سارا نیچے سے صاف کیا ہوا ہے, تو یہ گڑبڑ ڈنڈی مارنا ہے جس کو کہتے ہیں. تو بھائی ہم اور پھر اور نیچے آئیے, ٹخنوں سے شلوار اوپر اٹھا لیجیے, پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رہے دو حالتوں میں, یعنی چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں, یہ دو بیٹھنے کی حالت میں دیکھیں میرے پاؤں تخنے ڈھکے ہوئے, اور وہ لباس وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہوں, موزوں سے جو نیچے سے اوپر آتا ہے اس سے تخنے ڈھک جائیں کوئی حرج نہیں, اوپر سے جو نیچے لباس آتا ہے جیسے شلوار ہے اوپر باندھتے نیچے کی طرف آتی ہے, لنگی ہے اوپر سے نیچے آتی ہے, اس سے تخنے دو حالتوں میں کھلے رہنے ضروری ہیں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ نماز کا واجب ہے, عجیب شیطان نے پٹی پڑھا رکھی ہے. تو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنوں سے اوپر ہمارا, کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. غیروں کے کہنے پر بھی نہیں, غیروں نے ہمیں نہیں کہا, ہمارے نوجوانوں نے یہاں تک اتنی یعنی یہاں تک ہمارے وہ شارٹس ہوتے ہیں, یہ پورا حصہ یہ ران کا نظر آ رہا ہوتا ہے. ران سطر میں علماء سے مفتی صاحب ہیں پوچھ لیجئے, ران سطر میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ شارٹس پہنے ہوئے یہاں تک کے وہ فیشن میں داخل ہیں. غیروں نے ہم سے آ کر کہا تھا کہ تم ایسا کرو, بس خالی ان کو دیکھ کر ہم نے اپنا لباس یہاں سے کھینچا اور یہاں تک بلند کر لیا ادھر تک, اور ہمارے نبی نے تو ہمیں ڈرایا بھی ہے کہ ارے میرے امتی ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جو تیرا لباس اے میرے امتی تیرا جو لباس تخنوں سے جھانک کر نیچے تک آئے گا جتنا نیچے تک وہ لٹکے گا اتنے ہی حصے کو اللہ جہنم میں جلائیں گے. ڈرایا ہے, اس ڈرانے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. نبی کے کہنے پہ ہم نے ذرا سا تھوڑا سا لباس اوپر نہیں اٹھایا گیا ہم سے, اور انگریز کو دیکھ کر یہاں تک کر لیا, غیروں کو دیکھ کر یہاں تک اٹھا لیا ہم نے. قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے دو سوال کیے کہ تو میرے پاس شفاعت کے لیے آیا ہے, شفاعت کا امیدوار ہے, اور تو نے غیروں کو دیکھ کر میرے ڈرانے پر بھی کہ بھائی یہ جہنم میں جلے گا جتنا ٹخنوں سے نیچے لباس سے ڈھکا ہوا ہوگا جسم کا حصہ وہ جہنم میں جلایا جائے گا, میرے ڈرانے کی بھی تو نے کوئی پرواہ نہ کی. علماء نے تجھے بتایا, مفتی حضرات نے مسئلہ بتایا, اور تو نے کوئی پرواہ نہ کی, اور غیروں کو دیکھ کر تو نے یہاں تک اپنا لباس اوپر کر لیا, اب تو میرے پاس کس منہ سے شفاعت کے لیے آتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ دیکھ بھائی, سکھ جہاں بھی جاتے تھے وہ کرپان یہاں لگی ہوئی ہے, وہ پگڑی پہنی ہوئی جو ان کی اپنی جو اس کی انداز کی پگڑی ہے وہ انہوں نے پہن رکھی ہے, داڑھ اور مونچھیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ مونچھوں کے زیر سایہ لگے یار چھپ گئے, مونچھوں کے زیر سایہ لگے یار چھپ گئے, دونوں ہونٹ چھپے ہوئے ہیں ایسی لمبی لمبی مونچھیں اور داڑھی ایسی لمبی. اس سے پوچھو سردار جی یہ آپ کیا اولیا بنائے رکھے, کیا اولیا بنایا ہوا ہے؟ ایک سفر میں میرے برابر میں ایک بیٹھے ہوئے بدبو سے برا حال تھا, یعنی سانس لینا مشکل ہو گیا, آپ سفر بھی تھا ایسا کہ ہم نہیں اٹھ سکتے تھے وہاں سے, سردار جی بیٹھے ہوئے تو کمر پہ ان کی بال سینے پہ بال بھرے ہوئے, داڑھی ایسی لمبی اور وہ پگڑی, اور وہ بالکل اسی طرح گرو نانک کا اولیا جو ان کے بڑے کا اولیا ہے گرو نانک. مجھے مولانا تمیم صاحب نے, ہمارے دوست ہیں نیو یارک میں ان کی رہائش, انہوں نے مجھے بتایا کہ نیو یارک میں ایک سرجن سکھ تھا وہ آیا, اور وہ سرجن تھا انتہائی قابل, وہی اس کی مونچھیں دونوں ہونٹ چھپے ہوئے, داڑھی لمبی پگڑی پہنا ہوا, سینے پہ بال کمر پہ بال, اور وہ انہوں نے کہا کہ بھائی سردار جی آپ بالکل ہمارے آپ کے قواعد پورے ہیں, آپ ہماری ضرورت بھی ہیں, مگر ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوٹڈ بوٹڈ اور کلین شیو ہونا چاہیے. سردار جی جو ڈاکٹر تھے سرجن تھے انہوں نے کہا رکھو اپنے اصول اور ضابطے کو اپنے ایک طرف, یہ ہمارے گرو کا اولیا ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو, رکھو اپنا اصول اور ضابطہ ایک طرف. تو اس نے جو ایم ایس کا اسپتال کا نیو یارک کا اسپتال بڑا اسپتال, اس نے کہا سردار جی بیٹھے غصہ کیوں ہوتے ہیں, یہ تو اصول ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں, ہم ابھی تبدیل کر دیتے ہیں, لیکن ہم آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے, آپ چونکہ قابل ہیں آپ کسی اور اسپتال میں چلے گئے اس کے بارے میں آ رہے ہو جائیں گے, ہم آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے, آپ بیٹھیے, ہم یہ جہاں تک اصول ضابطے کی بات ہے یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے ہم تبدیل کر دیں گے. اس ایک سکھ کی استقامت کو دیکھ کر اسپتال والوں کو پیچھے ہٹنا پڑا, اور انہوں نے اس کو رکھا اسی حالت میں رکھا, اس کا تقرر ہوا اور اس کو اور انہوں نے اپنے ضابطے تک تبدیل کر دیے. یہ ایک سکھ کی استقامت ہے. اگر ہمارے نبی نے ہم سے پوچھ لیا قیامت کے دن ارے میرے امتی یہ تو بتا, وہ سکھ جہاں بھی جاتے تھے چاہے کینیڈا ہو امریکہ ہو یورپ ہو آسٹریلیا ہو, وہ اپنے گرو کا حلیہ انہوں نے کہیں نہیں چھوڑا, کہیں نہیں. ان سے کوئی کہے بھی کہ سردار جی آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گرو کا حلیہ ہے, ہم اسی حالت میں رہیں گے. تمہیں نوکری دینی ہے دو, نہیں دینی نہ دو, مگر ہم یہ حالت نہیں چھوڑیں گے, یہ حلیہ نہیں چھوڑیں گے. اور تجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر سوال فرمایا, انہوں نے تو شرم محسوس نہیں کی, اور تجھے میری سنتوں پر اور میرا حلیہ بنانے میں تجھے کیا شرم محسوس ہوئی؟ کیوں تو نے میری شکل نہیں بنائی؟ کیوں تو نے میرا حلیہ نہیں بنایا؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ سچی بات بتائیے, کوئی جواب ہم دے سکیں گے اس وقت؟ میرے دوستوں بس یہ ظاہر بنا لیجئے, خدا کے واسطے بہت سے ہمارے معتکفین بیٹھتے ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے. دس دن آپ کسی کے گھر میں جا کے دس دن رہیں, اس سے محبت ہو جاتی ہے؟ دس دن کسی کے گھر میں مہمان رہیے, وہ آپ کو کھلائے پلائے, اس کے گھر میں آپ نے کھایا, اس کے گھر میں پیا, راتیں اور دن اس کے گھر میں آپ نے گزارے, اس سے محبت ہو جائے. چلتے ہوئے بھی آپ کہتے ہیں بھائی آپ سے محبت ہو گئی, دس دن آپ نے خیال رکھا, آپ کے گھر میں ہم نے کھایا پیا. دس دن آپ اللہ کے گھر میں رہے اور اللہ سے محبت نہ ہوئی, جا کے وہ اللہ کی یہ اللہ کا نور فوراً صاف کر دیا, یہ دس دن کہاں گئے ہمارے؟ کس طرح گزارے ہم نے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی رہ گئی, کچھ خرابی رہ گئی. دس دن اللہ کے گھر میں رہے, اللہ کی محبت نہ ملی, اللہ سے تعلق نہ ملا. نہیں بھائی ایسا یہ مناسب نہیں ہے. لہذا جو معتکف ہیں میں خاص طور پہ ان سے گزارش کر رہا ہوں, یہ دیکھیں آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں, یہ تھوڑا سا نور آ گیا ہے اس کو ہاتھ نہ لگائیں جب تک یہ ایک مٹھی کو نہ پہنچے. ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا, تھوڑی کو ہٹا کر, تھوڑی کو شامل کر کے نہیں. بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں کہ دیکھیے ایک مٹھی ہے, نہیں ایک مٹھی نہیں ہے, یہاں سے ایک مٹھی ہو, تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی, اور دو ایک دائیں گال سے بائیں گال سے, اور ایک مٹھی سے زیادہ بڑھ جائے اس کو آپ تراش لیجیے, تاکہ داڑھی اچھی معلوم ہو, بری معلوم نہ ہو, کسی کو ہیبت نہ ہو دیکھ کر, اچھی معلوم ہو, نفرت پیدا نہ ہو, تو اس کو آپ تراش لیجیے, اس میں گنجائش ہے, ایسا کر لیجیے. لیکن اس سے پہلے ہاتھ نہ لگائیے. اور چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس پر, چار امام ہیں نا جو برحق ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں الحمدللہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, چاروں کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ داڑھی کو ایک مشت کی مقدار پر پہنچنے سے پہلے کترانا یا بولنا حرام ہے, جائز نہیں. حرام کام کرنے والا کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا, اس کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہو سکتا. لہذا اپنا ظاہر بنا لیجیے, اور ظاہر کا فائدہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہم بھی مانتے ہیں اس کو, آپ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے, والدہ کہیں کہ میں نے تمہارے لیے لڑکی کا ایک انتخاب کیا ہے, بہت بااخلاق لڑکی ہے, انتہائی بااخلاق ہے, اور زبان کی بھی بہت میٹھی ہے, غصہ اس کو آتا ہی نہیں ہے, تو لڑے گی نہیں تم سے, اور اخلاق اس کے ایسے عمدہ ہیں کہ سارا محلہ اس کا معترف ہے. دس پارے روزانہ پڑھتی ہے یا پانچ پارے روز پڑھتی ہے, تلاوت کا اس کا ناغا نہیں ہوتا, تہجد کا اس کا ناغا نہیں ہوتا, تہجد بھی نہیں چھوٹتی کبھی اس کی, یہ اس کی صفات ہیں. مگر ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے یہاں سے, اور بے ساکیاں لے کے چلتی ہے کیونکہ دونوں پیر اس کے مخلوج ہیں, ایک کان بھی کٹا ہوا ہے, آنکھ سے کانی ہے, تو یہ لڑکا کیا کہے گا؟ اماں کوئی کم مستقی ہی صحیح, اور تھوڑی سی غصے والی ہی صحیح, تھوڑی سی بد زبان ہی صحیح, مگر صحیح تو اس کا ظاہر تو ٹھیک ہو. معلوم ہے ظاہر کو ہم بھی مانتے ہیں, اور یہاں جب اللہ کا معاملہ آتا ہے نا, دین کا معاملہ, نہیں نہیں دل صاف ہونا ضروری ہے, بس دل صاف ہو, تو دل تو اس کا صاف ہے لڑکی کا, اس کا دل کتنا صاف ہے دیکھیے, بد زبان بھی نہیں ہے, بد اخلاق بھی نہیں ہے, دس پارے روز پڑھتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, سارا محلہ ہے, اور رشتے دار اس کے معترف ہیں کہ انتہائی با اخلاق ہے, دل صاف ہے اس کا. یہاں بھی تو آپ شادی کیجیے نا, اس کو کر لیجیے شادی, وہاں نہیں کرتے. یہاں جب اللہ کے دین کا معاملہ ہے, نہیں دل صاف ہونا ضروری ہے, بس دل صاف, نظر پاک, دل صاف نظر پاک. آپ حضرت علی سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں, جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالنا, لا تتبع نظرۃ النظر فإن لک الاولی ولیست لک الآخرۃ, ایک نظر کے بعد اگر بال اتفاق سے پڑ جائے کسی وجہ سے, دوسری نظر مت ڈالنا, کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے, اس پر تو معاوضہ نہیں, لیکن دوسری نظر پر معاوضہ ہوگا, اور پہلی نظر پر بھی معاوضہ ہے اگر اس کو اپنے اختیار سے طول دیا. اچھا پہلی نظر معاف ہے, چلو دیکھتے رہو گے, تو بھائی وہ پہلی نظر معاف ہے, لیکن یہ جو نظر کو طول دیا لمبا کیا یہ تو اپنے اختیار سے کیا, تو پوچھ لیجیے مسئلہ علماء سے, یہ تو اپنے اختیار سے کیا, یہ معاف نہیں ہے. اور یہ پہلی نظر بھی کہاں, جہاں پر امکان نہ ہو کہ یہاں کوئی عورت آ سکتی ہے, جنگل بیابان وہاں ہم نے کوئی نظر اٹھا لی تو وہاں کوئی عورت آ گئی اور اس پر نظر پڑ گئی, جہاں پہ امکان ہی نہ ہو. یہاں تو آپ باہر نکلے تو کوئی قسم کھا لے تو ہانس نہیں ہوگا کہ بے پردہ عورتیں ملیں گی, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ مراد نہیں ہے. یہاں تو پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے, ان بازاروں میں اور ان محلوں میں پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے, یہ بھی سن لیجیے. کبھی کوئی کہا پہلی نظر معاف ہے, ڈالتے رہو بس. جہاں پر پتہ ہے آپ کو کہ بے پردہ عورتیں ملیں گی, چل رہی ہوں گی, پھر رہی ہوں گی, وہاں پر تو پہلے سے ہی آپ نظر نیچی کر کے نکلیں. یا اللہ یہ تو کالرا پھیلا ہوا ہے, بین الاقوامی گناہ ہے. تو بس بھائی ہم اپنا ظاہر بنا لیں, انشاءاللہ قابل مغفرت ہو جائیں گے. تو جو ظاہر بنا لیتا ہے, ظاہر میں عرض کر رہا ہوں, ہم بھی مانتے ہیں اس کو, ہم بھی انکار نہیں کرتے, ورنہ ایسی لڑکی سے شادی کر لیں جو میں نے عرض کیا. ہم تو کھیل کود میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی بہت بڑا کھلاڑی ہو اور وہ بہت اہم میچ کھیلنے آ جائے, وہی کرتا شلوار پہنے, اس سے کہا جائے گا آپ کو کٹ میں نہیں آیا, کٹ جو کٹ ہوتی ہے نا, کٹ وہ پہن کے آئیے, اس کٹ میں آپ نہیں آئے, آپ کو میدان میں نہیں اترنے دیا جائے گا. پائلٹ ہے, کٹ میں نہیں آیا, وہ کہہ نہیں میں ایسا لینڈنگ کرتا ہوں کہ مسافروں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب میرے جہاز نے لینڈ کیا. اتنے ماہر پائلٹ ہیں ایسے دنیا میں. تو اگر کوئی ہو بالفرض اور اگر وہ قمیض شلوار میں آ جائے, عام لباس میں آ جائے اور کٹ میں وردی میں نہ آئے, اس کو کیا کہا جائے گا؟ آپ کاکپٹ میں بھی داخل نہیں ہو سکتے, آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا جہاز کی سیٹ پر, کاکپٹ میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, اس لیے کہ آپ کٹ میں نہیں ہیں. دنیا مانتی ہے کہ ظاہر دنیا کو بھی مطلوب ہے, ظاہر ہمارے مطلب کا مطابق بنا کے آئیے. اور دوسری بات یہ ہے, دوسری بات عرض کر کے پھر بات پوری کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول, اللہ کا ضابطہ ہے, وہ ضابطہ سن لیجیے. ضابطہ یہ ہے کہ انسان کی ماں کے پیٹ میں انسان کا ظاہر بنتا ہے, پہلے اسٹرکچر تیار ہوتا ہے, ظاہر بنتا ہے, جیسا ظاہر بنتا ہے اللہ ویسی روح ڈال دیتے ہیں, بس یہ ضابطہ ہے اللہ کا. ماں کے پیٹ میں انسان کی ماں کا پیٹ ہے, اس میں ظاہر بنا بچے کا, اور پھر چار مہینے کے بعد اللہ روح ڈال دیتے ہیں. کون سی روح ڈالتے ہیں, گدھے کی, شیر کی, انسان کی؟ اور شیرنی کے پیٹ میں شیرنی کے بچے کا ظاہر بنا, کچھ عرصے کے بعد اس میں اللہ روح ڈالتے ہیں اور پھر وہ پیدا ہوتا ہے. کون سی روح ڈالتے ہیں, گدھے کی, شیر کی؟ گدھی کے پیٹ میں گدھے کے بچے کا ظاہر بنا, پہلے ظاہر تیار ہوا, اس کا حمل پورا ہوا, مدت حمل پوری ہوئی, بچہ پیدا ہوا, اس کے اندر جو روح ڈالی جاتی ہے وہ گدھے کی. معلوم ہوا جیسا ظاہر اسٹرکچر بنتا ہے اللہ ویسی روح ڈال دیتے ہیں, یہ ضابطہ ہے اللہ کا, یہ ضابطہ ہے اللہ کا. ہم ظاہر بنا لیں اللہ والوں کے جیسا, انبیاء کے جیسا, صحابہ کے, تمام انبیاء علیہ السلام کی داڑیاں تھیں, تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی داڑیاں تھیں, تمام اولیاء امت سلف صالحین کی داڑیاں تھیں, کوئی بغیر کلین شیف کا نہیں ہوا, ایسی کوئی نہیں ہوا. بس ہم ظاہر بنا لیں اللہ ایک نہ ایک دن روح ہماری ویسی ہی بنا دیں گے, کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے, جیسا ظاہر بنا لیں اللہ باطن اور روح ویسی ہی بنا دیتے ہیں. بس ایک نہ ایک دن مرنے سے پہلے انشاءاللہ ہمیں باطن نصیب ہو ہی جائے گا انشاءاللہ, اس لیے کہ ہم نے ظاہر بنا لیا. بس بھائی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.